یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی امن الخائفین وینجی الصالحین یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. قاسم الجبارین ومدرک الحاربین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقيه الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اذان محترم پاسبان نظر پاکستان کے زیر اہتمام ان اس عشرہ مجالس میں ہمارا عنوان آخری زمانے سے متعلق امام علی کی غیب گوئی ہے اور آج آپ اس کی پانچویں مجلس سماعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق کرنے کے بعد انسانوں کو خلق کرنے کے بعد ہدایت کا جو سلسلہ جاری کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور وہاں سے آپ کے وصی آپ کے جانشین آپ کے وارث علم حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہوا اور امام عصر علیہ السلام تک جاری و ساری ہے. اور یہ ہدایت جو ولایت اور امامت کی شکل میں قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق اللہ کی رضایت کے سائے میں ہم تک پہنچی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نظام کو اس ولایت کو اس امامت کو ان مجالس ادا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں اور یہ لوگوں کو بتائیں آنے والی نسلوں کو کہ جو حق ہے اسے علی کہا جاتا ہے اور جو حق سے منہ موڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ حق اپنے زمانے میں یعنی مولا علی کے زمانے میں مولا علی کی شکل میں رہا, یہ حق امام حسن کے زمانے میں امام حسن کی شکل میں رہا, ہر معصوم کے دور میں ان کی شکل میں رہا. اسی کو ولایت کہا جاتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی فقط و فقط اللہ ہے, اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاۃ دیتے ہیں. یہ ولایت اللہ کی ہے, اللہ سے مخصوص ہے, اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جعل یعنی قرار دینا، یعنی مقرر کرنا۔ حضرت ابراہیم کے واقعے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا، انی جاعلک للناس اماما۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، حضرت آدم کے لیے کیا کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے لیے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ اے ابراہیم آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، کہنے لگے، یا رسول اے اللہ کیا یہ میری ذریت میں سے بھی عہدہ ہوگا؟ قالا ومن ذریتی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے یہ عہدہ میری ذریت میں شامل ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، آپ کو کوئی چیز اچھی ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ عہدہ میرے لیے ہے تو کیا میرے اولاد کے لیے بھی ہے؟ بے نہیں، یہی سوال حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیا، اے میرے رب تو نے مجھے امام بنا دیا، تو نے مجھے نبی بنایا، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، تو نے مجھے امام بنایا۔ قالا ومن ذریتی، کیا یہ میری ذریت اور اولاد میں بھی ہوگا؟ خدا نے کہا ہوگا نہیں ہوگا، یہ مسئلہ نہیں ہے، نام لوں نہیں لوں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ خدا نے کہا میرا عہدہ ظالم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، جو ذرہ برابر ظلم کرنے والا ہوگا وہ کبھی عہدہ امامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ قالا لا ینالو احدی، احدی یعنی یہ میرا عہدہ ہے، ولایت میرے پاس ہے، جس کو میں نے کہا تھا غیب مطلق کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کی اجازت سے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کی اجازت سے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ نے عطا کیا ہے اور وہ اس کو مس یوز نہیں کرتے، وہ اس کا غلط استعمال نعوذ باللہ نہیں کرتے، اپنی ذاتی مقاصد میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ خاص مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ نے ان کو اجازت دی ہے۔ خدا نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں ابراہیم آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ کہو قال من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی ہوگا؟ کہا کہ لا ینال احد الظالمین، میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ اب تاریخ میں ڈھونڈتے رہ جائیے، آپ تلاش کرتے چلے جائیے، جو جو ظالم تھے امامہ سے الگ ہوتے رہے، جو جو صلاحیت رکھتے تھے وہ علی مرتضیٰ کے بعد ایک کے بعد ایک امام بنتے چلے گئے۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ اور ہر دور کے ہادی اور رہنما کو یہ علم عطا کیا گیا، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ لدن یعنی کسی کے پاس کسی چیز کا ہونا، یہ علم بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے ہمارا۔ اللہ محتاج نہیں، اللہ کسی کا شاگرد نہیں۔ قل ہو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ بے نیاز ہے، جسم جسمانی سے مبرہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہے۔ اس کا علم اس کا ذاتی ہے، اس کا علم اس کا اپنا ہے، اس کا علم علم لدنی کہلاتا ہے۔ یہ علم جب محمد آل محمد کے پاس پہنچا تو اس کو بھی علم لدنی کہا جائے گا، یعنی علم الہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، علم الہی ہے، اللہ کی اجازت سے اہل بیت اسے استعمال کرتے ہیں۔ درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ اور ہر ہادی اور رہنما کو جو ایک پیشوا بن کے آیا ہے، قائد بن کے آیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے تاکہ لوگ اسے سوال کریں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی خشکی میں رہنے والی چیز نہیں ہے، تری میں رہنے والی چیز نہیں، کوئی چیز۔ اب وہ چیز کوئی بھی، انسان، فرشتہ، جماعت، نبات، حیوان، انسان، کوئی بھی ہو جو اس عالم کائنات میں موجود ہے، مادی ہو یا غیر مادی ہو۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، لا رطب ولا یابس، کوئی خشک اتر نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، ہم نے کتاب مبین میں۔ کتاب مبین کسے کہتے ہیں؟
کھول کر بیان کرنے والی، مبین بیان سے ہے، بیان یعنی ڈیلیور کرنا یعنی پہنچا دینا، یعنی کھول کر ایسے بیان کر دینا شک و شبہات کے بادل چھٹ جائیں۔ کتاب مبین، یہ کتاب کھول کے بیان کرنے والی ہے، یہ تمہیں سمجھانے والی ہے۔ اب ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں، مبین کا لفظ یاد رکھے گا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جس کا علم اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ پھر ایک دفعہ آواز دی ارشاد رب العزت ہوا، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، تمام چیزوں کا علم احصا کر دیا، حصار میں رکھ دیا، اس حصار کو امام کہا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اب ان دونوں آیات کو سامنے رکھنا، ایک ہے کتاب مبین ہے کہ ایک ہے امام مبین، یعنی کتاب مبین کا بیان کرنے والا وہی ہوگا جو امام مبین کہلائے گا۔ کتاب مبین کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، کتاب مبین سے فجر کی دو رکعت نماز دکھا دیجئے مجھے، ظہر کی چار دکھا دیجئے، خمس کے مصارف دکھا دیجئے، توجہ ہے کہ سالے حلال و حرام واجبات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے بیان کیے گئے ہیں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، حکم خدا بیان ہے، توجہ رکھیے گا زیدان گرامی، حکم خدا بیان کیا گیا ہے، قانون خدا کو بیان کیا گیا ہے، خدا کے لا کو بیان کیا گیا ہے، لیکن کہاں پر؟ خدا کا لا کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، خدا کا قانون کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا زیدان گرامی، چار چیزیں ہیں خدا کا قانون، خدا کا قانون کیا ہے؟ چار چیزیں، بہت آسان سی بات ہے، یا وہ قانون واجب ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا حرام ہوگا، یا مکروہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور قانون ہے؟ جو چیزیں آپ پہ عائد ہیں، واجب ہیں، فرض ہیں، انجام دینا ہے، ہر صورت میں انجام دینا ہے، انجام نہیں دیں گے تو حرام کے مرتکب ہوں گے، گناہ کے مرتکب ہوں گے، اہل بیت کی ناراضگی کو مول لیں گے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ واجب کہا جاتا ہے۔ نماز واجب، داڑھی واجب، پردہ کرنا واجب، اخلاق سے پیش آنا یہ بھی ان واجبات میں سے ہے، یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے کام کرے، بہت سارے واجبات ہیں، یعنی اگر انجام دیں گے تو پھر اہل بیت کے خدا کی قربت ملے گی، نہیں دیں گے عذاب ملے گا۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے انجام نہ دینا واجب ہے، جس سے پہلو تہی اختیار کرنا واجب ہے، یعنی نہ کرو یہ بہتر ہے، کرو گے نقصان اٹھاؤ گے، اب حرام کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ مکروہ، ناپسند ہے، حرام نہیں ہے، ناپسند ہے، ناپسند ہے، یعنی اللہ نے کہا میں پسند نہیں کرتا، لیکن تمہارا امتحان لے رہا ہوں، تمہارے سامنے مکروہ بھی رکھوں گا، حرام بھی رکھوں گا، حرام سے تو تمہیں بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ اس میں ڈنڈا نظر آتا ہے انسان کو، جی انسان کو ڈنڈا نظر آتا ہے، کہتا ہے یار اس کو تو چھوڑ دو بھائی، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کو تو نہیں کرنا مثلا، لیکن مکروہ میں کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلو جی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہوں میں، یہاں تمہارا امتحان ہے، یہاں پہ محبت الہی کا امتحان ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ چوتھا حکم کیا ہے قانون خدا کا؟ مستحب، واجب نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، واجب نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے چھوڑ دیا، اچھا چھوڑ دیں گے نماز تو پھر آخرت میں عذاب ملے، چلو جی پڑھ لیتے ہیں، ہو لیکن کیا مستحب کیا ہے؟ رغبت، شوق دلایا گیا ہے، کرو گے تو اچھا ہے، ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنو گے، یہ مستحب ہے، مومن کی نشانی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اور علی کا جو رشتہ ہے وہ ولایت کا ہے، لہذا تمہارے ہاتھ کی زینت بھی وہی پتھر بنے گا جس نے سب سے پہلے مولا کی گواہی دی تھی، توجہ ہے، مستحب ہے، خوشبو لگانا مستحب ہے، مولا فرماتا جو خوشبو لگاتا ہے غم اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، یہ سائنس نے ثابت کر دیا، خوشبو لگاؤ، خوشبو لگاؤ، معطر کرو اپنے آپ کو، غم دور بھاگ جائیں گے، سائنس نے ثابت کر دیا کہ خوشبو لگانے سے انسان فریش ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ آپ کا جو خرچہ ہوتا تھا نا وہ آپ کی خوشبو پہ ہوتا تھا، اتنے زیادہ خوشبو کو استعمال کرتے تھے، پسند کرتے تھے، مولا علی نے کہا خوشبو لگاؤ غم دور بھاگ جائیں گے، آج سائنس سے ثابت کرتے، بہرحال یہ موقع نہیں ہے، تو جو کوئی بھی آیا ہے وہ علم لدنی لے کے آیا ہے، اور علم لدنی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے زمانے کے مسائل کا حل لوگوں کے سامنے پیش کرے، بعض اوقات ائمہ اپنے زمانے سے آگے بڑھ کر آئندہ آنے والے زمانوں کی خبریں دیتے ہیں, جس کو کہتے ہیں اخبار. اخبار نہیں, اخبار تو نیوز پیپر ہوتا ہے, اخبار یعنی خبر دینے کا فعل انجام دینا. امام علی کی امام علی کی غیب گوئی ہے, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں, آخری زمانے کے مومن کے حالات کے بارے میں, جو روایت میں پڑھ رہا ہوں, مومن ایسے ہوں گے, مسلمان ایسے ہوں گے, خواتین ایسے ہوں گی, فتنے ایسے ہوں گے, گمراہ کرنے والے ایسے ہوں گے, مسجدیں کیسے ہوں گی, قرآن کیسا ہوگا, دین کیسا رہ جائے گا, یہ سب کیا ہے, یہ سب کیا ہے, مولا علی نے بیان کیا ہے. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق بیان کیا ہے. مل کے درود بھیجے نا, ایک دفعہ امام زمانہ کے لیے درود بھیج رہے ہیں تو کم سے کم درود تو ایسا ہو. امام زمانہ کے لیے بارے میں وہ بھی ہماری گفتگو کا حصہ ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کریں گے کہ امام زمانہ کے لیے آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے تو امام زمانہ کی بات ہوگی, تو اس کو بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. آخری زمانے میں جو لوگ امام کے ظہور کے لیے کام کر رہے ہوں گے ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا. یہ جو کچھ میں نے کل حدیث پیش کی اور آج اس کا تتمہ ہے, اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. جو مومن ہوگا وہ گھبرائے گا نہیں, پریشان نہیں ہوگا, پائے سواد میں لغزش نہیں آئے گی, گھبرا نہیں جائے گا, بلکہ ڈٹا رہے گا, جمع رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عزاداری کرنے والا ہوتا ہے. جو عزاداری کرتا ہے, جو علم عباس اٹھاتا ہے, جو امام حسین کے لیے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے, اپنے آرام وسائل کو چھوڑ کر مجلس میں آ جاتا ہے, وہ کبھی کسی مشکل سے نہیں گھبراتا. ہماری قوم کو 1400 سالوں میں ملت تشیع کو مختلف قسم کے آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے, امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے, دیواروں میں چنے گئے, قتل کیا گیا, نابود کیا گیا, گلوں کو کاٹا گیا, ہاتھ پیر کو کاٹا گیا, جو ظلم ہو سکتا تھا وہ کیا, جو ظلم ہو سکتا تھا کیا. ان امتحانات میں سے ایک امتحان ہماری قوم کا اس وقت یہ ہے کہ ہماری قوم کے کچھ نوجوان اور جوان لاپتہ ہیں, اور کوئی 6 مہینے سے, کوئی 1 سال سے, کوئی 2 سال سے. یہ کیسا قانون ہے, ملکی ایجنسیاں سنیں, وزیر اعلیٰ سندھ سنیں, وزیر داخلہ پاکستان سنیں, اور اگر صدر ممنون حسین آپ کو سننے کی عادت ہو تو خدا آپ کے کانوں کو گوش کو وا کر دے تاکہ آپ ان حسینیوں کی آواز کو سنیں. اس لیے کہ جو طاقت کے نشے میں آ جائے, جو دولت کے نشے میں آ جائے, جو اقتدار کے نشے میں آ جائے, اس کا نشہ بہت دیر سے اترتا ہے. غرور کا نشہ جو ہے نا, مولا علی فرماتے ہیں کہ دوسرے بھیجے محمد والے محمد پر. مولا علی فرماتے ہیں غرور کا نشہ, غرور کا نشہ بہت دیر سے اترتا ہے, اور خدا نخواستہ اگر یہ غرور ہمارے صدر پاکستان, وزیر اعظم, وزیر داخلہ, وزیر اعلیٰ سندھ کے چھوٹے سے ذہن پہ سوار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, نتیجہ یہ ہوگا کہ ملت تشیع کے محنتی نوجوانوں کو, کام کرنے والے نوجوانوں کو, خدمت کرنے والے نوجوانوں کو یا شہید کر دیا گیا, یا صفحہ ہستی سے ہٹا دیا گیا, مٹا دیا گیا, یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا, لاپتہ ہیں. یہ مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے, مختلف انداز سے مختلف علماء نے مختلف حسینی اسٹیج سے ممبروں سے بیان کیا ہے. آج بھی کراچی کی اور پاکستان کی سب سے بڑی مجلس یعنی نشر پاک سے بھی اس مسئلے کو کل بھی اٹھایا گیا تھا, آج بھی اٹھایا گیا ہے, اور ہم مسلسل اٹھا رہے ہیں. لہٰذا اسی کی تائید میں, نشتر پار کی تائید میں, جناب قبلہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب, آپ کی جرات کو سلام کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا. حقیر نے بھی اس مسئلے کو مختلف انداز سے اٹھایا ہے, لیکن ظاہری بات ہے جو مرکز کی آواز ہوتی وہ مرکز کی آواز ہوتی ہے. لہذا ہم نشتر پار کی مجلس کی تائید میں عمدن دانستہ جان بوجھ کر اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ حکومت وقت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے، اس لیے کہ یہاں اندھی نگری ہے، چوپٹ راج ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی خدا بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنا قانون کا راگ آلاپ رہا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے خدمات مصروف رہے ہیں، اگر ان کا کوئی جرم ہے، توجہ رکھیے گا، جرم ہے تو ان کو سامنے لے کے آیا جائے، اگر کوئی الزام ہے سامنے لے کے آیا جائے۔ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں، کتنے ہی ایسے ہمارے ملت کے کارآمد مفید نوجوان ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں، اور جو آئے ہیں ان کی دماغی صحت جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا کبھی سر میں کرنٹ لگایا جاتا ہے یا پیروں میں کرنٹ لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ افراد جو ایک ایک سال کے بعد آئے ہیں، یہ ان کا حال بتا رہا ہوں میں، ہمارے قریبی ترین افراد رہ چکے ہیں، یہ ان کا حال بتا رہا ہوں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ وزیر داخلہ جواب دیجئے، کون سا قانون ہے؟ وزیر اعظم جواب دیجئے، کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے تحت بغیر کسی اطلاع کے، کس قانون سے ماورا ہو کر یہ کام کیا جا رہا ہے؟ لیکن چونکہ یہاں پہ مسئلہ وہی ہے نا کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ عزیزانِ گرامی، اپنی مجلسوں کی طاقت کا اندازہ کیجیے، قسم بخدا اگر صرف چند گھنٹوں کے لیے پاکستان کا ہر شیعہ نکل کر ایک دفعہ روڈ پہ آ جائے، ایک گھنٹے کے لیے، ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا جائے گا۔
کیا حسین،
چھٹی کا دودھ اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کی ماں نے جو ان کو شیر دیا تھا وہ حرام خوریوں کے لیے نہیں دیا تھا، پاکستان اور پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے دیا تھا، کہ تم چند سعودی ریالوں کے عوض، توجہ رکھیے گا، چند سعودی ملاؤں کے عوض، چند سعودی فتووں کے عوض جو یہ جوابی اور انتقامی کاروائی کر رہے ہو، یہ ملک سے بھی خیانت ہے، پاکستانی آئین سے بھی خیانت ہے، اور آنے والی نسلیں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی، کبھی معاف نہیں کریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تمہاری ماں نے جو شیر پلایا تھا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اس لیے کہ تم پاکستان کی خدمت کرو، پاکستانی عوام کی خدمت کرو، یہاں بسنے والے ہر شیعہ، سنی، ہندو، کافر، سکھ، عیسائی، جتنے بھی پاکستانی، سب کی مدد کرو۔ لیکن تم آ کر تفریق کی سیاست کرتے ہو، امتیاز کی سیاست کرتے ہو، چند سعودی شہزادوں کی ایما پر چند ڈالروں کے عوض جو چلے گئے، جن کو آج تک نہیں معلوم ہوا کہ ان کو نکالا کیوں گیا، یہ $1.5 ارب کیوں دیے گئے تھے، جن کو آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہ ان کو نکالا کیوں گیا۔ ایسے ایسے بیوقوف وزیر اعظم بن جاتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا نکالا کیوں گیا، پوری پاکستانی قوم چیخ کے کہہ رہی کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، لیکن ان کو یہ آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ $1.5 ارب جو دیے گئے تھے کس لیے دیے گئے تھے؟ یہ سازش کے تحت سیاہ پرچموں سے دشمنی، یہ کس چیز کی بو آ رہی ہے تمہارے ان اقدامات سے؟ شیعہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دینا، نہ ماں باپ کو بتا، نہ زوجہ کو بتا، نہ بچوں کو بتا، نہ رشتہ داروں کو بتا، کسی کو کچھ پتا نہیں، یہ کون سا قانون ہے؟ وزیر اعلی سندھ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نواز شریف کی حکومت ہو، یہ سب در حقیقت امریکی سیاست دانوں کے غلام ہیں، یہ ان کے جوتے چاٹنے والے ہیں، ان کی سیاست ہی وہاں سے تائید کی صورت میں ہوتی ہے۔ توجہ رکھے گا زیادہ گرامی، یہ کبھی امریکہ کے خلاف بیان نہیں دیں گے، یہ کبھی اسرائیل کے خلاف بیانات نہیں دیں گے، یہ کبھی پاکستان کے حق میں، پاکستان کی ملت تشیعوں کے حق میں اس طرح بیانات نہیں دیں گے۔ اور اگر تمہیں ہمدردی ہے پاکستانی شیعوں سے، پاکستانی ملت تشیع سے، تو پھر ان افراد کو بازیاب کرایا جائے، ان افراد کو سامنے لایا جائے، ان پہ جو جھوٹے مقدمات ہیں اس ان کیسوں کی سماعت ہونی چاہیے، ہمارے وکلاء آئیں، تمہارے وکلاء آئیں، پتہ چلے کہ کس نے کیا جرم کیا، اگر جرم ہے تو ثابت کرو، ہمیں اتنی طاقت ہے کہ ہم بتا سکیں، جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں رنگے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، خود اپنی ہی مسجدوں کو آگ لگاتے ہیں، راجہ بازار کا واقعہ، پاک فوج کو سلام ہو کہ جس نے ان حقائق کو پیش کیا، میں جنرل باجوہ صاحب درخواست کروں گا تھوڑا سا اور رحم کر دیجئے اس قوم پر، آپ نے ایک کیس کو کھولا ہے، ایسے سینکڑوں کیس ہیں کہ جس میں اپنے ہی مکتب کے لوگوں نے اپنی ہی مسجدوں کو جلایا، قرآن کو جلایا، سپاروں کو جلایا، سپاروں کو پھلوں کے ڈبوں میں ڈالا، یہ ایک ہی لوگ ہیں، کھولیے تو پتہ چلے گا پاکستان کی سیاست میں راجہ بازار کا کیس آ جانا، وہ بھی فوج کے ہاتھوں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے عزیزان گرامی، بہت بڑا کام ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، لہذا اس کو مزید کھولنا چاہیے کہ ان کا تو وتیرہ یہی ہے، ان کا تو شیوا یہی ہے، ان کے تو کام یہی ہیں کہ خود ہی آگ لگاتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ سینہ پیٹتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، تو اگر ہمارے لاپتہ افراد ہیں تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آواز بلند کریں، اور ان غفلت میں ڈوبے ہوئے سیاستدانوں کو کہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لو، یہ کرسی 4 دن سے زیادہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہیں قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنے اپنے کرتوتوں اور اعمال کا جواب دینا ہوگا، صدر ممنون حسین، وزیر اعظم عباسی صاحب، وزیر داخلہ، وزیر اعلی سندھ، قبر آپ کا انتظار کر رہی ہے، جے دیر ہو یا جلد ہو آپ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، خدا را ان مظلوم ماؤں بہنوں کی لان و نفرین کو اپنے ساتھ کفر میں لپیٹ کر مت لے جائیے، یہ میری آپ کو نصیحت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مظلوم کی آہ ظالم کے ظلم سے زیادہ اثر رکھتی ہے، آہ مظلوم عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، لہذا ان افراد کے لیے سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، جو افراد ہمارے لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کرانا چاہیے، جو جھوٹے مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اب بقول آپ کے کہ یہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں تو اس کی سماعت ہونی چاہیے، واضح ہونا چاہیے، شواہد ہونے چاہیے، ہم ہر فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، گرو وجے محمد والے ادھر گرامی آخری زمانے سے متعلق، کیونکہ آخری زمانے مومن کا امتحان ہوگا، اور مسلسل ہم بتا رہے ہیں کہ امام علی نے پیشن گوئی کی، امام علی نے غیب کی خبریں دی، امام علی نے اخبار کیا ہے، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ فتنے جو ہیں وہ آخری زمانے میں ابھریں گے، یہ فتنہ خود بخود نہیں آتا ہے، توجہ رکھیے گا، میں نے کل بھی عرض کیا، تاریخ اسلام میں 3 قسم کے فتنے تھے، فتنوں کے اسباب 3 تھے، پہلا سبب کفار اور منافقین تھے، کفار اور مشرکین تھے جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے اعلان کر دیا ان کی منافقت، ان کا کفر، ان کا نفاق، سب کچھ ختم ہو گیا۔ دوسرا فتنہ اہل کتاب کی جانب سے تھا، عیسائی اور یہودیوں کی جانب سے، کچھ کو مباہلے میں پیچھے چھوڑا، کچھ کو آنے والے زمانے میں رسول اللہ نے مات دے دی۔ تیسرا فتنہ وہ ہے کہ جب سے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے، وہ ہے منافقوں کا فتنہ۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی بولی بولے گا، آپ جیسا رنگ ڈھنگ ہوگا، آپ کی زبان استعمال کرے گا، لیکن دل میں کچھ اور ہوگا، زبان میں کچھ اور ہوگا، یہ وہ خطرناک ترین فتنہ ہے جو تاریخ اسلام میں پہلے دن سے موجود رہا، اور بقول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم،
کچھ منافق تو ایسے تھے جو بظاہر نماز اور روزہ اور عبادات تو انجام دیتے تھے لیکن انہوں نے ایک دن کے لیے بھی اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا، ایک دن کے لیے بھی. یہ فتنہ جو ہے جو منافقین کی طرف سے ہے ہر قوم میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے. اسلام میں بھی تھا، مولا علی کے دور میں بھی تھا، امام حسن کے دور میں بھی تھا، ہر دور میں رہا، اس زمانے میں بھی تھا. اور جتنا جتنا یہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، آخری زمانے سے ملحق ہو رہا ہے، ان فتنوں میں اضافہ ہو رہا ہے. سامری نے کیا کام کیا تھا؟ کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس نے آ کے بہت زیادہ کوئی چینجنگ نہیں کی، بہت چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع کی تاکہ ایک بڑی تبدیلی کا پیش خدمت ثابت ہو. مثلا یہ تخت یہاں رکھا ہے، اگر اس کو اٹھا کر مثلا بہت دور لے جایا جائے آپ سمجھ جائیں گے یہ تخت یہاں نہیں تھا اور اس کو یہاں سے ہٹایا گیا، لیکن اگر ایک انچ، دو انچ، تین انچ، آدھا انچ آہستہ آہستہ سرکایا جائے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. منافق اپنے فتنوں کو، اپنی سازشوں کو ایسے شروع کرتا ہے کہ بالکل سملر، مشابہت رکھنے والا. سامری نے کیا کیا؟ دو بنیادی کام کیے. پہلا کام یہ کہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا انکار نہیں کیا، تائید کی اس کی، اور اس کی تائید کرتے ہوئے ایک ایڈیشن اس میں کر دیا، اضافہ کر دیا. جو حساسیت اور سینسیٹیویٹی بنی اسرائیل میں پیلے رنگ، زرد رنگ سے پائی جاتی تھی اسی کو استعمال کیا. توجہ رکھیے گا، جو بچھڑا بنایا وہ بھی پیلے رنگ کا تھا، اور پھر لوگوں نے جب کہا کہ یہ کیا بنا دیا، کہا کہ ایک تو یہ تو پیلے رنگ کا بہت مقدس ہے، دوسرا کام یہ کیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا انکار نہیں کیا، کہا کہ موسیٰ بتانا بھول گئے تھے. توجہ رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے خدائی انویٹیشن پر جا رہے ہیں کوہ طور. ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃً، 30 راتوں کا ہم نے انویٹیشن بھیجا حضرت موسیٰ کو، انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور وہ آ گئے. وہ اتممناہا بعشرن، پھر آنے کے بعد 10 راتوں کا مزید اضافہ کر دیا، یعنی 40 دن اور رات حضرت موسیٰ اپنی قوم میں نہیں تھے. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے جا رہے تھے لیکن اپنا نائب بنا کے جا رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رتبے میں چھوٹا نبی 40 دن اور رات کے لیے جائے، وسیع بنا کے جائے، اور جو آخری نبی ہو، سردار انبیاء ہو، تاجدار رسول ہو، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہو اور بغیر وسیع کے چھوڑ کے چلا جائے؟ تو ماننا پڑے گا کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے. آپ کہتے تو ہیں کہ رسول اللہ افضل الانبیاء ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ افضل ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو عقل ہے، معذرت کے ساتھ ان کو اتنا شعور ہے کہ 40 دن کے لیے جائیں، اپنا وسیع چھوڑ کے جائیں، اور یہاں رسول ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، بغیر وسیع کے جا رہا ہے. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. حضرت موسیٰ جاتے جاتے کیا کہہ گئے؟ اے میری پیاری قوم، دیکھو تم انقلاب لے کر آئے، تم نے فرعون کے خلاف جہاد کیا، تم نے سعودے برداشت کی، گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، سعودے برداشت کی، معجزے سے تم دریا پار کر کے آ گئے، سب کچھ کیا تم نے، ماشاء اللہ، ویری گڈ، شاباش، ایکسیلنٹ، لیکن دیکھو 30 دن کے لیے جا رہا ہوں میں اللہ کے پاس، اللہ نے مہمان بلائے کوہ طور پر، اپنا وسیع بنا کے جا رہا ہوں، ولی بنا کے جا رہا ہوں، جانشین بنا کے جا رہا ہوں. توجہ کیجیے گا میرے جملوں پر، وسیع بنا کے جا رہا ہوں، جانشین بنا کے جا رہا ہوں، اپنا نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کی پیروی کرنا، اس کو مت چھوڑنا، اس کو مت چھوڑنا، نائب کو، جانشین کو. کون؟ توجہ رکھے، کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام. وجعل لی وزیرا من اہلی، خداوندہ میرا وزیر بنا دے، جو میرے وزر کو، میرے بوجھ کو، میرے بارے رسالت کو اٹھائے، بارے نبوت کو اٹھائے. وجعل لی وزیرا من اہلی، تب وہ جو رکھے کہ حضرت موسیٰ دعا کریں، اے خدا میرا وزیر بنا دے، میرا جانشین بنا دے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خود بنا لوں، اصحاب کے ثبوت کر کے نہیں جا رہا ہے، امت کے ثبوت کر کے نہیں جا رہا ہے، میں تو چلا، تم خود اختیار کر لینا. بھائی رتبے میں چھوٹا نبی اللہ سے دعا کرے، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرا وزیر بنا اپنی طرف سے. پتا چلے گئے، انبیاء کے وزیر، انبیاء کے خلفاء اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لوگوں کی طرف سے نہیں.
لوگوں کی طرف سے نہیں آتے ہیں، یہ خدا احدی ہے، لا ینال احد الظالمین، میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ گئے، لوگوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ فتوے لگانے شروع کر دیے. سامری نے دیکھا یہ متحد تو ہے نہیں، یہ حضرت موسیٰ کو کے نائب کو تو مانتے نہیں ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ حضرت ہارون کو دبانا شروع کر دیا، قبلہ آپ ایسا کر لیجئے، قبلہ آپ ویسا کر لیجئے، مولانا آپ ایسا کر لیجئے. فتوے دینے والے سمجھانے والے تو ہر دور میں ہوتے نا، امام حسین کو بھی فتوے دیتے تھے اور امام حسین کو بھی سمجھاتے تھے، مولا علی کو بھی سمجھاتے تھے، تو حضرت ہارون کو بھی سمجھانے لگے، قبلہ آپ ایسا کر لیجئے زیادہ بہتر ہوگا، آپ ایسا کر لیجئے. لیکن ان کو کیا پتا تھا یہ اللہ کا پڑھایا ہوا ہے، یہ اللہ کا پڑھا، اللہ کی طرف سے آیا ہے. بہرحال اب کیا ہوا، یہاں پر سامری نے ان کے اختلاف کی وجہ سے، تشتت آرا کی وجہ سے کیا کیا، ایک بچڑا بنا دیا. منافقت اور فتنہ پیدا کیا جاتا ہے عزیزہ نگرامی آخری زمانے میں بھی. مولا کہتے داخلات فی الفتن، خواتین فتنوں میں داخل ہوں گی، یعنی ان کو داخل کیا جائے گا، خود بخود نہیں آ جائے گا. یہ کراچی تو نہیں کہ مین ہول کھلاؤ کوئی جاتے جاتے غائب ہو جائے، پتہ چلا کہ بیچارہ مین ہول میں گر گیا. یہ فتنے ایجاد کیے جاتے ہیں عزیزان گرامی، یہ فتنے بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کے ایمان کو نابود کیا جائے. اچھا بعض اوقات ذہن میں آتا ہے، ارے یہ مولانا کون سی بحث لے کے بیٹھ گئے، اب دشمن کو کیا ہمارے ایمان سے، توجہ رکھیے گا، دشمن کو کیا ہمارے یہ عالی مدد سے، دشمن کو کیا مسئلہ ہے ہمارے مولا عباس کے علم سے. عزیزان گرامی سب سے بڑا دشمن کو یہی مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اس لیے کہ عزاداری کا ماننے والا کبھی کسی ظالم سے ساز باز نہیں کر سکتا. تشیع کا جو سرخ چہرہ ہے، شہادت کا چہرہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تشیع نے ساز باز سے ولایت کو نہیں لیا، اندھیروں میں نہیں لیا، حجروں میں امام نہیں بنائے، اپنے قائد چور راستوں سے نہیں بنائے، اللہ کے حکم سے قرآن کی روشنی میں غیر خم کے میدان میں ہمارے رسول نے ہمارے قائد کا اعلان کیا تھا، دین کی روشنی میں جاگتے ہوش آواز کے ساتھ ہم نے اپنے امام کا انتخاب کیا ہے، ہم نے بیعت کی ہے. ہم بند راستوں سے امام نہیں بناتے، ہم ساز باز کر کے امام نہیں بناتے، ہمارا کوئی امام ساز باز کرتا نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے مولا علی سے کہا گیا، مولا علی تھوڑا سا نرم ہو جائیں، تھوڑی سی پالیسی، تھوڑا سا رکھ رکھاؤ. جی سامنے والا بہت پرانا ہے، بڑی دیر سے حکومت کر رہا ہے، بڑے اس کے پنجے جمے ہوئے ہیں، حکومت کے اس پر اس کا قبضہ ہے، فلاں ہے. مولا تھوڑا سا پلیز، مولا تھوڑا سا. اب یہ کون تھے؟ یہ عقل کے اندھے تھے جو مولا کو مشورے دے رہے ہیں، مولا کائنات کو، مولا کائنات مشورے دے رہے ہیں. مولا تھوڑا سا پلیز، مولا کہا ہٹو، پرے ہٹو، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے کہنے پہ چلنے والا نہیں ہوں، میں کتاب خدا، سنت رسول اور ذاتی اجتہاد پر عمل کروں گا. توجہ رکھیے گا، دوبارہ عرض کروں گا، مولا نے کہا مجھے کسی کی راہ کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی کوئی میتھڈ لے لیں، کوئی طریقہ لے لیں، کوئی پلاننگ لے لیں. مولا کہ نہیں، کتاب خدا، سنت رسول اور علی کا ذات علم، اس کے مطابق عمل کروں گا. یہ ذات علم کون سا ہے جو رسول اللہ نے دیا؟ یہ ذات علم کون سا ہے؟ یہ ولایت ہے جو غدیر خم کے میدان میں ملی ہے. یہ کون سی ولایت ہے جو اللہ کے رسول نے علی کو اللہ کے حکم سے دی ہے؟ کہا کہ اس ولایت کے تحت حکومت کروں گا، مجھے سمجھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے رہے. تو تشیع کا امتیاز یہ ہے بقول ایک عالم دین کے کہ اسلام کی ابتدا بھی لا سے ہے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اور تشیع کی بنیاد بھی لا سے ہے، یعنی سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. مولا نے واضح طور پہ کہا ہے کتاب خدا، سنت رسول. سیرت شیخین کو ایک طرف رکھ دیا مولا کائنات نے. کیوں؟ یہ علمی بحث ہے. بہرحال میں صدا اس کو کھولنا نہیں چاہتا. تشیع کی ابتدا ایک لا سے ہو رہی ہے، اسلام کی ابتدا لا سے ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے تشیع کا سرخ چہرہ ہمیشہ سربلند رہا ہے. کبھی ساز باز نہیں کیا, کبھی سمجھوتا نہیں کیا, کبھی بیک ڈور سے نہیں آئے, کبھی جو ہے وہ رشوت نہیں لی, کبھی اندھیروں میں اپنے امام و قائد کا چناؤ نہیں کیا. یہ تشیع کا امتیاز ہے.
اور دشمن کو سب سے زیادہ جلن اسی چیز سے ہے,
اسی چیز سے ہے کہ تشیع نے ہمیشہ اپنا اقتدار, اپنی حریت, اپنی حمیت, اپنی شجاعت, اپنا عقیدہ بچا کے رکھا ہے. اور آخری زمانے میں کوشش کی جائے گی کہ اسی ایمان کو, اسی یا علی مدد سے متعلق ہمارے یقین کو ڈامل ڈول کیا جائے. وہ آپ سے علم نہیں چھینے گا, وہ آپ سے عزاداری نہیں چھینے گا, وہ آپ سے تابوت نہیں چھینے گا. وہ کیا کرے گا؟ تابوت کی اہمیت کم کر دے گا, فرش ادا کی اہمیت کم کر دے گا, علم کی اہمیت کم کر دے گا. جب اہمیت کم ہو جائے گی کیا ہوگا؟ خود بخود عقیدہ کھوکھلا ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں گانوں کی طرزوں پر نعوذ باللہ نوحے پڑھے جا رہے ہیں, گا گا کے پڑھے جا رہے ہیں, جھوم جھوم کے پڑھے جا رہے ہیں, جو سیڑھیاں آ رہی ہیں معذرت کے ساتھ. نوجوان نوحوں خانوں کو دیکھنا چاہیے. ایک زمانے میں سچے بھائی مرحوم کے نوحے ہوتے تھے, کیا نوحے ہوتے تھے. رضوی بھائی کے نوحے ہوتے تھے, کیا نوحے ہوتے تھے, درد ہوتا تھا. آج آپ اتنی بیٹ اور جھنکار ڈال دیتے ہیں. اچھا ازا کہاں گئی, سو کہاں گیا؟ توجہ ہے جی نگرامی. آج کیا ہے, ریٹ مقرر کیے جا رہے ہیں توجہ کے ساتھ, ٹھیکے پہ جو ہے مجلسیں دی جا رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ اہمیت کم کی جا رہی ہے, یہ ہے منافقت, یہ ہے منافقت. توجہ رکھے گا ذہن گرامی. جو پیٹ کے لیے, سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہے وہ خون حسین کا تاجر ہے, تاجر ہے. اس لیے کہ عصر عاشور کو خولی اور شمر بھی بیٹھ کر نوٹ گن رہے تھے, تیرے حصے میں کتنا آیا, میرے حصے میں کتنا ہے. آج کا نام نہاد ذاکر یہی کر رہا ہوتا ہے, تیرے بینک میں کتنا آیا, میرے بینک میں کتنا آیا. مجھے پتا ہے بابا کی آواز نہیں ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, لیکن یہ سنجیدہ گفتگو سن کے جائیں, یہ حقائق ہیں, حقائق ہیں یہ. اب آپ کہیں گے مولانا آئمہ بھی تو دیتے تھے, آئمہ دیتے تھے, آپ بھی دیجئے, آپ بھی نوازیے, لیکن ذاکر کو, تاجر کو نہیں. جو ذاکر اپنی جان دے دو اس کے لیے, تاجر خون حسین کے لیے نہیں. ان تاجروں نے کیا کیا؟ ان تاجروں نے تقدس سے مجالس اعضا پامال کر دیا. من مانی احادیث, جھوٹی احادیث, گھڑی ہوئی احادیث, حتیٰ کہ نازیبہ کلمات. ایک ایسے ہی جالی ذاکر کا میں سن رہا تھا, وہ مسائل میں پڑھتے پڑھتے جو ہے فوش کلمات شروع کر دیتا, روتے کیوں نہیں ہوں, اور اس نے گالیاں دینی شروع کر دی. اللہ اکبر, استغفر اللہ. یعنی کیا ہو رہا ہے, کیا مذاق ہو رہا ہے مجلس اعضا کے ساتھ, فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا. آپ کی مجلس سے حساسیت ہے, مجلس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. ذاکر ذاکر ہوگا, لیکن اس کا جو محتوا ہوگا, اس کا جو انداز ہوگا, اس کے جو مطالب ہوں گے, اس کے جو مضامین ہوں گے, جو بیان کر رہا ہوگا, وہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا زیدہ نگرہ میں. امیر المومنین کہہ رہے ہیں آخری زمانے میں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا. یہ فتنے کیا ہیں؟ یہ فتنے یہی ہیں کہ کہتے ہیں مولانا وہاں پہ بھی تو بظاہر ایک امامے والا آدمی بیٹھا ہے, ایک ٹوپی لگائے ذاکر بیٹھا ہے, ایک فلاں بیٹھا ہے. دھوکہ مچ کھائیے. بقول آیت اللہ جواد ہم لکھیں کہ اگر جنگ صفین میں جو نیزوں پہ قرآن اٹھائے گئے تھے, اگر امت اس سازش کو پہچان لیتی تو کربلا میں نیزوں پہ سر نہ اٹھائے جاتے. کیا کہا؟ لا نحارب بالقرآن. ارے مولا ہم اور قرآن سے؟ مولا کیا ہو گئے آپ کو؟ مولا علی سے کہہ رہے ہیں. ارے نیزوں پہ قرآن مولا, استغفر اللہ, ہم ان سے جنگ کر رہے ہیں. مولا نے کہا یہ کاغذ ہے, لڑو جا کے, میں کہہ رہا ہوں. نہیں نہیں مولا ہم نہیں لڑیں. الگ ہو گئے. توجہ ہے جیسے نہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اگر سازش پہچان لیتی امت جنگ صفین میں نیزوں پر بلند ہونے والے قرآن کی حقیقت پہچان لیتی تو کربلا میں شہداء کربلا کے سر نیزوں پہ نہیں آتے. جب امت امام کو چھوڑ دے, جب اس کی تعلیمات کو چھوڑ دے,
تو وہ ظاہری قرآن کے ورقوں سے دھوکا کھا جاتی ہے اور پھر زندہ امام کو تحقیق کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، صعوبتوں کا سامنا کرایا جاتا ہے، پھر ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا جائے زندہ نکلانے. مجلس عذاب در حقیقت شعور دینے والی ہے، مجلس عذاب در حقیقت بصیرت دینے والی ہے. امام کہہ رہے بصیرت کے مالک بنو. ایک روایت سنو آپ کی زحمت کو تمام کروں، درود بھیجی محمد و آل محمد پر.
اے ذاکر افسوس، منبر حسین کا سودا کرتا ہے تو کہ خون حسین سے لقمے کو تر کرتا ہے تو. باواز بلند صلوات
ایسا نگر. مولا علی ایک انتہائی خوبصورت حدیث میں فرماتے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب بصیرت بنو، یہ ظاہری آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں کھولو، عقل کی آنکھیں کھولو، پتہ چلے حقیقت کیا ہے. فقد البصر احون من فقدان البصیرہ. انسان کے پاس دو قسم کا نور ہے، ایک آنکھوں کا نور ہے، ایک عقل و قلب کا نور ہے. مولا کہتے ہیں اگر کسی کے پاس آنکھوں کا نور نہ ہو مشکل ہوتی ہے نا، اس کو ہر چیز مشکل ہوگی، لیکن مولا کہتے ہیں یہ مشکل کم ہے. اگر تمہارا دل اندھا ہو جائے، عقل کام کرنی چھوڑ دے، تو اس کا نقصان اس ظاہری اندھے پن سے زیادہ ہے. فتنے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ آپ کی آنکھوں کو نہیں پھوڑے گا فتنہ، فتنے آپ کی آنکھوں کی بسا نور کو نہیں چھینے گا، اندھا نہیں بنائے گا، وہ آپ کی عقل کو اندھا بنا دے گا، آپ کے دل کو مار دے گا. یہ جو سازش ہو رہی ہے جس کو میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ اشیاء خرد و نوش میں جو حرام اجزاء ملائے جا رہے ہیں، حکم شرعی یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان کے ہاتھ سے لے رہے ہیں، مثلا آپ مسلمان ہیں میں آپ کے ہاتھ سے لے رہا ہوں، تحقیق مجھ پہ واجب نہیں کہ بھائی یہ دیبۂ شریعہ ہے، قبلہ رخ تھا، چار مثلا اس کی رگیں ساتھ کاٹی گئی تھیں، حلال ہے، طیب ہے، طاہر ہے، فلاں ہے، خلد کے علاوہ نہیں، مسلمان ہیں لے لو. دوسرا حکم کیا ہے؟ احتیاط کرو، اگر شک ہے احتیاط کرو، احتیاط کرنے مر نہیں جائیں گے، فاقے نہیں ہو جائیں گے گھر میں. لیکن کیا ہے، جو حرام غذا کھا رہے ہیں ہم بازاروں میں، ڈپارٹمنٹل اسٹور سے جو کریمیں لے کے آ رہے ہیں، جو باہر کی اشیاء لے کے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں احتیاط کریں. جب حرام کھائیں گے تو بصیرت چلی جائے گی، حرام کھائیں گے تو حمیت چلی جائے گی، حرام کھائیں گے تو غیرت چلی جائے گی. اور یہ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ معاشرے میں فساد ہے، گمراہی ہے، اوریانی ہے، فحاشی ہے، کسی کی طرف سے بھی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حرام کھا رہا ہے انسان. واقعات میں بتا چکا ہوں، حرام کھانے کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ بے غیرت ہو جاتا ہے. بے غیرت یعنی اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. وہ کہتا ہے پیٹ بھرنا چاہیے، مجھے انجوائے کرنا چاہیے، گلیمرزم کی طرف جانا چاہیے، دنیا کی داری چمک دمک ہونی چاہیے، کہیں سے کچھ بھی ملے لے لو، پیٹ کو بھر لو بس. داخلات فی الفتن، امیر المومنین کہہ رہے ہیں خواتین وہ طبقہ ہے معاشرے کا، وہ طبقہ ہے کہ اگر بہتر ہو جائے پورا معاشرہ بہتر ہو جائے گا، اور بگڑ جائے پورا معاشرہ بگڑ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو شہداء کربلا نظر آتے ہیں تو شہداء کربلا میں ان کی ماؤں کا کردار ہے. کیوں؟ اس لیے نوجوانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کہ وہ کس گھرانے کی لڑکی کو منتخب کر رہے ہیں. آنکھ بند کر کے ظاہری مسکراہٹ، ظاہری لباس، ظاہری اسٹیٹس میں شادی مت کریں. ہیں ایسے واقعات، ظاہری اسٹیٹس میں شادی کی، ظاہری مال و دولت و خوبصورت شادی کی، شادی کے دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے، ایک مہینے کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، دنیا کے پیچھے بھاگنے کا نتیجہ یہ ہوگا، توجہ رکھیے گا. اس لیے نوجوانوں کا کہ یہ جو تمہیں مسکراتے چہرے، جعلی چہرے، میک اپ زدہ چہرے نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے مت جاؤ. حسب نسب دیکھو، ایمان دیکھو، پردہ دیکھو، دین دیکھو، عزداری دیکھو، اخلاق دیکھو، تعلیم دیکھو، ان چیزوں کو دیکھو. ان چیزوں کو چھوڑ کے تم دوسری طرف جاؤ گے کیا ہوگا؟ احادیث موجود ہیں اہل بیت کی
کہ انسان جب شادی کے لیے جائے تو دو رکعت نماز پڑھے, اللہ سے دعا کرے کہ خدا مجھے ایسی زوجہ صالحہ عطا فرما جو میری نسل کی حفاظت کر سکے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, ہم اسٹیٹس کی دور میں آگے بڑھ رہے ہیں, حلال حرام مستحب مکروہ کچھ ہمارے سر نہیں ہوتا, ہم بس کر رہے ہوتے ہیں. شادیوں ہیں تو اس میں بھی مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, حلال حرام ہو رہا ہے. ارے مولانا بازار میں بھی تو ہوتے ہیں, دس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں. بہرحال دعوت وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان اعتراضات کا جواب دوں. آج طے یہ تھا کہ میں خواتین سے متعلق مزید گفتگو کروں گا, لیکن وہ بات رہ گئی کیونکہ آج ایک اہم ترین مسئلہ تھا مسنگ پرسنس کا, اس کو میں نے ڈسکس کیا, اس میں کچھ وقت نکل گیا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ مجالس عزاں, یہ مجالس عزاں ہمیں شعور دیتی ہیں, ہمیں بتاتی ہیں یہ درسگاہ ہے ہماری درسگاہ. کربلا, کربلا کا معنی یہی ہے, درسگاہ جسے کہتے ہیں. انسٹیٹیوشن کو, اسکول کو, یونیورسٹی کو, جامعہ کو, جہاں کچھ سیکھا جاتا ہے. درسگاہ میں کیا ہوتا ہے, آپ کسی اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, انسٹیٹیوشن جاتے ہیں, آپ کو لیسن پڑھایا جاتا ہے. لیسن کو اردو زبان میں کیا کہتے ہیں, سبق, سین بے قاف, آپ کو سبق پڑھایا. سبق کیا ہوتا ہے جی, سبق کا معنی کیا ہے, سبق فیوچر کی چیز, مستقبل کی چیز, آئندہ آنے آنے والے حالات کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنے کا علم, سبق اسے کہا جاتا ہے. سبق یعنی جو آگے آنے والا ہے اس کے لیے ابھی سے تیاری کرو. مجلس اعظم ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے انقلاب کے لیے تیاری کریں, اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ درسگاہ ہے کردار کے لیے, اخلاق کے لیے, تعلیم کے لیے, حجاب کے لیے, پردے کے لیے, خانوادے کے لیے, زوجہ کے لیے, بچے کے لیے, بڑے کے لیے, چھوٹے کے لیے, حر کے لیے, آزاد کے لیے, غلام کے لیے, توران کے لیے, ایران کے لیے, دنیا میں جو بھی ہے سب کے لیے درسگاہ ہے, تاکہ فتنوں سے مقابلہ کرنے کا رنگ ڈھنگ سیکھو. سازشیں پہچانو منافقوں کی کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے تمہارے ساتھ. ان ممبروں پہ جو ذاکر نما افراد اچھل رہے ہیں, بعض امامے لگا کے آ رہے ہیں اور اب تو جعلی مجتہد آ رہے ہیں, وہ کیا ہے, وہ اسی لیے ہیں کہ یہ مجتہد کا احترام کرتے ہیں, لہذا جعلی مجتہد لاؤ اور لا رہے. تشیع جعلی آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, یو کے سے آ رہی ہے, برطانیہ سے آ رہی ہے. چینل کھولے گئے ہیں, دین فروش ملاؤں کو بٹھایا گیا ہے, بظاہر لمبی داڑیاں ہیں, سر پہ امامے ہیں, نام مجتہد ہے, حسین علی کا نام لے رہے ہیں, فتق چینل نام رکھا ہے, فلا چینل نام رکھا ہے, اور کیا بول رہے ہیں, یہ ہے فتنہ. فتنوں کو پہچاننے کا طریقہ بھی اہل بیت نے دیا ہے, تشیع جعلی ڈالی جا رہی ہے. جیسے آپ کے یہاں جو ہے وہ ادویات جعلی ہوتی ہیں نا, نام اصلی, لیبل اصلی, جوا جعلی, دوا جعلی ہے, انجیکشن جعلی ہے, دودھ میں پانی ملا ہوا ہے, نہ جانے کیا کیا ملا کے دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اب تشیع جعلی پیش کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آخری زمانہ کیا ہے, امام زمانہ آ کر کیا کریں گے, جنگ کریں گے فتنوں سے, دجال سے, شیطانی قوتوں سے, خون حسین کا انتقام لیں گے, کربلا والوں کا انتقام لیں گے. لہذا اس کے لیے امام کو انصار کی ضرورت ہے, ناصر کی ضرورت ہے, ہیلپ کرنے والے کی ضرورت ہے. اور ہیلپ کرنے کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے, مددگار و ناصر کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے, دین, غیرت, شجاعت. اور آپ کی انہی چیزوں کو حرام چیزیں سنا کر, حرام چیزیں دکھا کر, حرام چیزیں کھلا کر آپ سے چھینا جا رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھے کہ ہو کیا رہا ہے. عزیزان گرامی, مجلس ادا شعور دے رہی ہے. جس طرح شہدائے کربلا کا ہر شہید صاحب شعور تھا, صاحب شعور تھا, اسے پتا تھا وہ کیا کرنے جا رہا ہے, اسے علم تھا کہ وہ کس منزل کا راہی ہے. کربلا کو رشتہ داریوں میں تقسیم مت کریں کہ حضرت عباس صرف اپنے بھائی کی محبت کے لیے آئے تھے, یہ جناب زینب صرف بھائی کی محبت میں آئے تھے, نہیں, یہ ان سے ماورا ہیں. جناب زینب امام وقت کی مدد اور نصرت کے لیے کربلا آئیں تھی. علی اکبر صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ امام حسین ان کے والد محترم ہیں, امام حسن اس امام معذرت چاہتا ہوں حضرت علی اکبر اس لیے نہیں آئے تھے, امام حسین ان کے والد آئے تھے, لیکن جو چیز باپ اور بیٹے کے رشتے سے زیادہ اوپر ہے وہ ہے امام کی نصرت. مولا عباس اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے آئے تھے. ہر شہید کو علم تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے, اور شہداء کربلا کا تذکرہ الگ الگ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم شہداء کربلا سے بصیرت لیں. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. اولیاء کہتے ہیں شہداء کربلا کو, کیا کہتے ہیں؟ آپ ولی ہیں اللہ کے. وہ احباءہ, آپ خدا کے محبوب ہیں, خدا آپ سے محبت کر رہا ہے. ایک وقت انسان اللہ سے محبت کرتا ہے, خدا میرا محبوب ہے, لیکن خدا پلٹ کے کہے کہ تو میرا محبوب, میں تو سے محبت کرتا ہوں. السلام علیکم یا اولیاء اللہ ہیں, وہ احباء ہوں, اولیاء ہیں آپ, احباء ہیں, اصفیاء ہیں, اودا ہیں. یہ مقام کیسے ملا؟ شعور سے ملا, غیرت سے ملا, دین سے ملا, ولایت سے ملا, امامت سے ملا. بس عزیزوں کے لیے آج پانچ محرم ہو گئی, مجھے بہت تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کرنا ہے, بہت ساری باتیں تھیں جو رہ گئیں. انشاءاللہ کل کی مجلس جو ہے وقت مقرر پہ شروع ہو جائے گی, اور جو باتیں رہ گئی ہیں امام علی کی غیب گوئی سے متعلق وہ آپ کی نظر کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, پانچ محرم میں آج دو ایسے نوجوانوں کا تذکرہ ہے کہ جو زینب کبریٰ کے پالے ہوئے ہیں. زینب کبریٰ نے کیسے تربیت کی ہے, اون محمد کا تذکرہ ہے. یہ شعور رکھتے ہیں, یہ آگاہی رکھتے ہیں, امام کی نصرت کا درد اور عشق رکھتے ہیں. بار بار میدان کربلا میں عاشور کے دن جناب زینب کی نگاہیں جب بچوں پہ پڑتی ہیں تو پوچھتی ہیں ابھی تک زندہ ہو؟ کیا اپنے امام اپنے ماموں پہ اپنی جان نثار نہیں کی؟ بچے شرمندہ ہو جاتے, سر کو جھکا دیتے. مادر گرامی, جتنی مرتبہ بھی گئے مولا اور آقا نے اجازت نہیں دی. جناب زینب میں مختصر کروں, چونکہ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ یہ وقت محدود ہوتا ہے اور مجلسیں جو ہیں مسلسل ایک دوسرے سے مربوط متصل ہیں, تو ہمیں دوسری مجلسوں کا بھی احترام مرود خاطر ہوتا ہے. مختصر مسائل پڑھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما, ایک طرف اون ایک طرف محمد, سر پہ چادر ڈالی, جناب کبریٰ نے امام کے خیمے میں آئی. بھیا کیا آپ اجازت نہیں دے رہے؟ ہاں بہن زینب, ان کا باپ یہاں موجود نہیں, میں نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے. جناب زینب نے سر اٹھایا, بھائی کے چہرے پہ نگاہ کی, بھیا ایک سوال کا جواب دے دیں. کہو بہن زینب, اگر روز قیامت ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا, اللہ اکبر, ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھا زینب میرا لال تو شہید ہو گیا, تو نے اپنے لال بچا لیے؟ اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا, امام نے سر کو جھکا لیا, گویا اذن مل گیا. عباس جاؤ اون محمد کو تیار کرو. اون محمد کو جناب عباس نے تیار کیا. حضرت عباس کے مسائل بڑے سخت ہیں, کبھی قاسم کو تیار کر رہے ہیں, کبھی اون محمد کو تیار کر رہے ہیں, کبھی علی اکبر کو تیار کر رہے ہیں. عباس تو ایسے تھے جن کے سر پہ خود نہیں آتا تھا, ذرا نہیں آتی تھی. مولا شرمندہ ہو کے آتے تھے, کہتے تھے آقا یہ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے سائز کا, ان کی جسامت کا لباس ہی نہیں ہے. عباس کن مرحلوں سے گزرے ہیں نہیں معلوم, کس طریقے سے عباس کا دل کہاں کہاں کٹا ہے. اللہ اکبر. ایک موقع یہ ہے, تیار کیا, مولا کے پاس آئے, مولا ہم تیار ہیں. آ کے جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو. شہزادے گائے,
مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو مسکرا مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. ہمیں اجازت مل گئی امام جان کی نصرت کرنے کی. اللہ اکبر, کیا کہنے ان شہزادوں کے. زینب کبرا سلام ہو ہمارا تم پر کہ تم نے ایسے شہزادوں کو جنم دیا ہے. عورتیں جان لیں کہ ان کو کنیزی کرنی ہے جناب زینب کی, تاکہ ان کی اولاد اون محمد کی طرح تربیت پائے. میری ماں بہنوں تم پہ سلام ہو. اللہ اکبر. بس عزیز نگرامی, ایک دفعہ ماں کے پاس آئے, ماں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. آخر میں کہنے لگی, بس ایک وعدہ کرو میرے بچوں, میرے شہزادوں. جی مادر نے بتائیے. دونوں شہزادوں نے اپنے سینے باہر رکھا. مادر بتائیے. کہا کہ دیکھو مجھ سے وعدہ کرو, فرات کی طرف رخ بھی مت کرنا. اللہ اکبر. دونوں شہزادوں نے کہا, اماں ہم کبھی فرات کی طرف رخ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے جب امیر المومنین کا آخری وقت آیا تھا نا, تو امیر المومنین نے عباس علمدار کو بلایا تھا اور عباس کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور کہا تھا, عباس اپنے آپ کو کربلا کے لیے تیار کرو. یہ پانی کے جو مصائب ہیں نا, فرات کی طرف رخ نہ کرنا, یہ عجیب مصائب ہیں. جانے گرامی کئی شخصیات نے یہ وعدے لیے ہیں. امیر المومنین وقت آخر عباس کو بلا کے سینے سے لگا کے کہہ رہے ہیں, عباس اپنے آپ کو تیار کرو, میں نہیں ہوں گا تم میری نیابت میں ہوگے. دیکھو ایک وقت آئے گا کہ تم نہر فرات میں اترو گے, تمہارا آقا پیاسا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لینا. اللہ اکبر. مولا علی تاکیداً عرض کر رہے ہیں, ارے عباس اور پانی پی لے ممکن نہیں ہے, یہ تاکید کے طور پر ہے. ماں نے دونوں بچوں سے اعتراف لے لیا, بچوں فرات کی طرف مت دیکھنا. بس ایک دفعہ شہزادے دیکھ لے, ماموں سے گزر کر آگے بڑھے, رجس پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور حملہ کیا. دیکھو ہم حیدر کرار کے خاندان سے ہیں, ہماری ہاشم کے خاندان سے ہیں, مختصر کر رہا ہوں. تھوڑی دیر نہ گزری تھی دونوں شہزادوں کے کندھے شل ہو گئے, بھوکے تھے پیاسے تھے, جتنا لڑ سکتے لڑ چکے, داد لے چکے. ایک دفعہ چاروں طرف سے حملہ ہوا, دونوں شہزادے گر گئے. بس ایک دفعہ لاشیں اٹھا کے لائے گئے, امام نے لاشوں کو دیکھا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا حسین کے لیے, ان شہزادوں کو ماں کے سامنے کیسے لے کے جائیں. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی, ایک دفعہ اس خیمے میں لے جا کر جنازے رکھ دی دونوں شہزادوں کے, جہاں شہداء کربلا کے اجساد موجود تھے. ماں کو بلایا, ماں آئی, ایک طرف اون, ایک طرف محمد, ایک طرف اون کے سینے پہ ہاتھ رکھا, ایک طرف محمد کے سینے پہ ہاتھ رکھا. شاباش میرے شیرو, تم نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا, ارے روز قیامت دادی سے تمہاری شفاعت کروں گی. یہ ایک مصائب ہیں ان بچوں اور ماں کے. ایک اور مصیبت ذکر کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی. جب زندان شام سے رہائی ملی تو تبرکات واپس کیے جانے لگے, اب شہداء کے سر آ رہے ہیں. ایک ایک خاتون, ایک ایک مستور آگے بڑھتی ہے اور اپنے والی کا سر لے لیتی ہے. عزیزان گرامی, ایک عورت دیکھ رہی تھی زندان شام کے کونے میں, ایک دفعہ دو سر لکھے ہیں ننے بچوں کے. ایک دفعہ اس نے پوچھا, ارے کیا ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے, کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا زینب نے مڑ کے کہا, خبردار ایسا نہ کہو, ارے ان کی دکھیاری ماں زینب ہے.